صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلغ الأولى بكماله، كشف السجى بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، سب سے پہلے تو مسجد کی طرف سے، مسجد انتظامیہ کی طرف سے، تمام نمازیوں کی طرف سے اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات کو مبارکباد ہے کہ ان حضرات نے نہ صرف یہ کہ اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے لیے عاقبت کا سامان، عاقبت کے سامان کی تیاری کی ہے، جہاں انہوں نے اللہ اس کے رسول کو منانے کا بیڑا اٹھایا ہے، جہاں ان حضرات نے عبادات کو بہتر اور اچھے طریقے سے کرنے پر استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، وہیں ان حضرات نے محلے پر آ جانے والے ایک سنت کفایہ، جو کہ پورے محلے کی طرف سے ایک فرض تھا تمام محلے والوں کے اوپر، ان نوجوانوں نے، ان حضرات نے اس کو بھی لوگوں کے اوپر سے ثابت کیا اس بار کو. اس کہہ لیجئے کہ اگر کوئی محلے سے نہ کرتا تو سب گناہ گار تھے، اس گناہ کو بھی سب کے اوپر سے اتارا ہے. تو یہ اس حوالے سے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں صحیح اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم. اور یہ پوری کوشش یقیناً جب بیٹھ گئے ہیں تو اسی نظریے، اسی نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت دے، جس طرح اعتکاف کرنے کا حق ہے اس طرح سے اعتکاف کریں. سب سے پہلے لفظ اعتکاف کا معنی، لغوی طور پر اعتکاف کس کو کہتے ہیں، جان لیجئے کہ کوئی بھی عبادت جب ہم کرتے ہیں، اگر اس کے لفظ کے معنی ہمیں علم ہو، معلوم ہو کہ اس کے مطلب کیا ہے، تو عبادت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، سہولت ہو جاتی ہے، کیونکہ پتہ لگ جاتا ہے. تو علامہ اصفہانی، یہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں لغت کے، آپ کی کتاب ہے المفردات، علامہ راغب الاصفہانی، آپ کی کتاب المفردات اللغات، یہ قرآن کی لغت کی کتاب ہے، اس میں آپ اعتکاف کے معنی بیان فرماتے ہیں کہ تعظیم کی نیت سے، ادب کی نیت سے. اب تعظیم کے کئی معنی ہیں، ادب ہے، تعظیم ہے، عزت ہے. تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس ٹھہرے رہنا، رک جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. یہ لغوی معنی میں نے بتایا، یعنی قرآن مجید میں موجود ہے کہ کچھ لوگ بتوں کے پاس تعظیم کی نیت سے کھڑے ہوئے تھے، قرآن نے اس کو بھی اعتکاف کے لفظ سے تعبیر کیا. تو کسی بھی جگہ پر، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ کوئی عبادت کی جگہ ہو، الشار الی اللہ ہو، یعنی وہ جگہ ہیں جو اللہ کی تعظیم کی جگہ ہیں، وہاں کوئی شخص عبادت کی نیت سے، تعظیم کی نیت سے کچھ دیر ٹھہرا رہے، اس کو اعتکاف بولتے ہیں. یہ لغوی معنی ہے. اب اس کا شرعی معنی کیا ہے، شرعی طور پر اس کو کس طرح سے لیا جائے گا؟ شرعی معنی یہ ہے کہ شریعت میں عبادت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں. اب شریعت ہی کہتی ہے کہ عبادت کی نیت، لازم بات ہے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ عبادت کی نیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ اعتکاف ہو گیا. اب اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں، کون اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے اور کون اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ اس کی شرائط. شرائط میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط تمام عبادات کی، اس میں یہ ہے کہ مسلمان ہو. یعنی اگر ایک غیر مسلم یا ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، وہ میں ثواب کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے کہ چلے میں بھی مسلمانوں کی طرح اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں یا نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کلمے کی گواہی دے گا، اللہ کی ربوبیت کی گواہی دے گا، رسول کو تسلیم کرے گا، پھر جو وہ عبادات کرے گا اس پر اس کو اجر دیا جائے گا. لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. دوسری شرط عاقل، یعنی عقل رکھتا ہو، پاگل نہ ہو، حواس باختہ نہ ہو، عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو اور سمجھ رکھتا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ نفاس اور جنابت یعنی عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے دونوں کے لیے پاکی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ پاک ہو. اور اس کے بعد آخری شرط یہ ہے کہ اس اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے. جیسے اعتکاف کی تین کیٹیگریز ہیں، واجب، سنت کفایہ اور نفل، اور ان تینوں میں روزہ شرط ہے. یاد رکھیے، تینوں میں، واجب میں بھی روزہ شرط ہے، سنت کفایہ میں بھی روزہ شرط ہے، نفل میں بھی روزہ شرط ہے. بس شرط یہ کہ نفل پورے دن کا اعتکاف ہو، اور اگر چند منٹ کا ہے، ایک آدھ گھنٹے کا ہے، جیسے لوگ آتے ہیں مسجد میں اگر بیٹھنا چاہیں اعتکاف کی نیت کر لیں، تو ایک گھنٹے کا تو روزہ نہیں ہوتا، چند منٹ کا بھی روزہ نہیں ہوتا. اگر پورے دن کی اعتکاف کی نیت ہے نفل کی، تو اس میں بھی روزہ شرط ہے. تو لہٰذا جو ہمارے پاس شرائط آئیں، اس میں مسلمان ہو، عاقل ہو، ناپاکی نہ ہو، پاک ہو، اور روزہ دار بھی ہو، اس کی شرائط میں سے شامل ہے. پھر اعتکاف میں ایک یہ بھی نیت ہے، اعتکاف میں یہ بھی شرط ہے کہ اعتکاف کی نیت بھی ہو. دیکھیے، معاشرے میں ہر آدمی ہر طریقے سے سوچنے کا عادی ہو، اور کسی کی صورت پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ہو سکتا ہے کسی کی اعتکاف کی نیت ہی نہ ہو، کسی اور مسئلے کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہو. جان کوئی بھی سوچ ہو سکتی ہے انسان کی، کوئی بھی اس کے ذہن میں کوئی بھی ایسا انتشار ہے، یا کوئی ایسی خامی ہے، یا کوئی باہر مسئلہ ایسا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیٹھ جائیں، وہ اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح کسی اور نیت سے بھی بیٹھ گیا وہ، مان لیجیے اس نے یہ نیت کر لی، چلے جی پڑھائی اچھی ہو جائے گی، امتحان کی تیاری کر لوں گا، اتنی یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی کسی بھی نیت کو اگر وہ لے کر بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے کہ جہاں جماعت ہوتی ہو. یہ بھی شرائط میں سے ہے کہ جہاں پر جماعت ہوتی ہو. اس لیے کہ اگر جماعت نہیں ہوتی تو اس کو جماعت کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے گا. ہاں البتہ ایسی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے کہ جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو، ایسی مسجد میں ہو سکتا ہے، لیکن جماعت ہونا یہ شرط ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے شرائط رکھی جو اعتکاف کی شرط ہے. اب ایک حدیث سماعت فرمائیے اعتکاف کے متعلق جو موجود ہے. امام مالک نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے درمیانے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ کے ایک سال اعتکاف میں بیٹھے، جب 21ویں رات ہوئی، یہ وہ رات تھی کہ آپ اس رات اپنے اعتکاف خانے سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ اعتکاف میں اعتکاف بیٹھا ہے، اسے چاہیے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے. مجھے یہ رات لیلۃ القدر دکھائی گئی اور پھر بھلا دی گئی. میں نے دیکھا کہ اس رات کی صبح میں پانی اور کیچڑ میں میں سجدہ کر رہا ہوں، لہذا تم اس رات کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور ہر تاک رات کی صبح میں اس کو ڈھونڈو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات آسمان سے بارش آئی اور مسجد کی چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنی ہوئی تھی. بارش کا پانی مسجد کی چھت سے ٹپکا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ کی پیشانی اور ناک پر مٹی اور پانی کے اثرات تھے، اور یہ 21ویں رات کی صبح تھی اب اس حدیث میں دو تین باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف کی تلقین فرمائی، حالانکہ آپ بیچ کے عشرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جو 11 سے 20 کا عشرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ راتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تلقین جو امت کو فرمائی وہ آخری عشرے کی آپ نے فرمائی، پھر آپ بعد میں آخری عشرے میں بیٹھتے رہے. دوسری بات، اس رات میں آپ نے فرمائی کہ اس رات کو تلاش کرو تاک راتوں میں، 21ویں ہے جناب، 23ویں ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ مجھے بلا دی گئی یہ رات مجھے بلا دی گئی. تو دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات جیسے علامات قیامت سے متعلق بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا سائز جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں. لیکن اگر آپ حدیث ترمذی شریف کی علامات قیامت پڑھیں، بخاری شریف کی علامات قیامت پڑھیں، امام مسلم کی علامات قیامت کے ابواب پڑھیں، تو آپ نے مکمل بالکل اس طرح کے اشارے حدیثوں میں واضح دیے جس میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قیامت کا دن کیا وقت تک آپ کو معلوم ہے.
تو یہ میں جمعہ کی تقریروں میں بھی یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ سائل کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یا سوال کرنا اس بات کی علامت ہرگز نہیں ہوتی کہ وہ اس کو یہ چیز معلوم نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ تاخراتوں میں اس کو تلاش کرو. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کے لیے آسانی تو اسی بات میں تھی کہ ایک رات کا تعین ہو جاتا. امت کے لیے آسانی تو اسی بات میں تھی کہ ایک رات کا تعین ہو جاتا. پانچ راتوں میں تلاش کرنا یقیناً آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسائل, لیکن ایسا ہے نہیں. یہ امت پر بڑی مہربانی ہے, اتنا کرم ہے کہ جب میں اس کا جواب پیش کروں گا تو حقیقتاً معلوم ہوگا کہ پروردگار عالم بھی بڑا کریم ہے, رحیم ہے, اس کا رسول بھی بڑا رحیم ہے اور کریم ہے. یہ راتیں کیوں بتائی نہیں گئیں؟ اس رات کا ایک رات کا خاص تعین کیوں نہیں کیا گیا کہ بتا دیا جاتا کہ جناب 27 شب میں آپ لوگ جاگ لیجیے؟ اس کی وجہ جو تھی بنیادی, جو علماء نے بیان کی, وہ یہ بیان کی کہ دیکھیے, مان لیجیے کہ 27 شب کا تعین ہو چکا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ 27 شب میں جاگنا ہے اور کوئی رات نہیں جاگنا. تو علماء نے بیان فرمایا کہ دیکھیے, مسلمان ہیں لاکھوں کی تعداد, آپ کو اربوں کی تعداد مسلمان, تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس رات سارے مسلمان جاگیں گے, اور اس بات کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ ہر مسلمان اس رات نیکی کرے گا. اس رات بھی گناہ کرنے والے گناہ کر دیتے ہیں, اس رات بھی نہ جاگنے والے سوتے رہتے ہیں, اس رات بھی فسق و فجور کرنے والے فسق و فجور کرتے رہتے ہیں. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ تو ان گناہگاروں پر مہربانی اور کرم ہے, اگر رات کا تعین ہو جاتا, اللہ اس کا رسول کر دیتا, اور پھر کوئی شخص جانتے ہوئے جان بوجھ کر اس رات جاگتا نہیں, عبادت نہیں کرتا, فسق و فجور کرتا, تو اس پر گناہ کا بار اتنا پڑ جاتا کہ اگر 1000 سال کے برابر ثواب ملتا تو 1000 سال کے برابر سزا بھی دیا جاتا. فرمایا چونکہ اس کو معلوم نہیں ہے, اس کو علم نہیں ہے, وہ رات کو جانتا نہیں ہے, اس کو یہ معلوم نہیں کہ آج ہی کی رات 27 شب ہے, لہذا دین کا مسئلہ شریعت کا موجود ہے کہ اگر انسان گناہ کر لے اور اس کو معلوم نہ ہو, اس کی نیت کا ارادہ بھی اس کے اندر شامل نہ ہو, تو اس پر عذاب اس کو نہیں دیا جاتا. ایسا روزے میں انسان بھولے سے کھا پی لیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب اس کا روزہ نہیں دیا, کیونکہ اس رات اس کے اوپر اس کو علم نہیں ہے کہ 27 شب ہے اور وہ سوتا رہا, عبادت اس نے نہیں کی, یا مان لیجیے کہ بشری تقاضوں کے تحت کوئی اس سے گناہ سرزد ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. اس کو یقیناً اس نیت پر کہ اس کو معلوم نہیں تھا, امید یہی ہے کہ پروردگار عالم اس کو معاف کر دے گا. تو اس رات کے چھپانے میں حکمت یہ کہ یہاں بھی مسلمانوں کو بچایا گیا, ان کے بشری تقاضوں کو ملوز خاطر رکھا گیا. تو یہ اس بتا, اب یہاں پہ یہ سماعت فرما لیجیے حدیث کے جو آگے ہے کہ کچھ مسائل جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے گزارا جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو یہ موجود ہے کہ معتکف جو ہے وہ چونکہ مسجد میں موجود ہے, آ گیا ہے, تو علماء فرماتے ہیں کہ جس نے محض رضائے الہی کے لیے, سب سے پہلے امام زین العابدین کی روایت ہے, فرمایا جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ہے. اسی طرح فرمایا کہ جس نے محض رضائے الہی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا, 1 دن کا, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا, ان کے درمیان اس سے زیادہ فاصلہ ہوگا جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یعنی 3 خندقوں کا فاصلہ, پہلی خندق کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مشرق کا اور مغرب سے. تو 3 خندقیں لگا لیں, 3 دفعہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ کس کے درمیان؟ جس نے 1 دن اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنی دور کر دے گا. آگے فرمایا کہ طبرانی کے اس لیے کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر کا مجاور بن کر اس کا تقرب حاصل کرنا ہے اور اس دنیا سے منہ موڑنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت اور طلب سے اور مغفرت کا نام یہاں لیا جاتا ہے. لہذا عطا خراسانی ایک بہت بڑے محدث بزرگ کہتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حضور ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں. اس لیے بھی اعتکاف عبادت ہے کیونکہ اس میں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے, اور وہ بھی ایسی جگہوں میں جو اللہ کی طرف منسوب ہیں. عبادت میں عظمیت اصل یہ ہے کہ بقدر امکان اس کو ادا کیا جائے. لہذا اب اس کی فضیلت اگر اس طرح سے بیان کی جائے تو دیکھ لیجئے کہ میں نے یہ مطلب یہ جب میں نے اعتکاف کا معنی آپ کے سامنے بیان کیا تو اعتکاف کا معنی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ عبادت کی نیت سے کسی خاص جگہ پر ٹھہرنے کا نام عبادت ہے, یہ اس کا معنی ہے. اب دیکھیے کہ جب ہم عبادت کی نیت سے مسجد میں آ گئے اور یہ نیت ہم نے کر لی کہ ہم مسجد میں ٹھہریں گے, اب بغیر کسی وجہ کے مسجد سے نکلنے سے اعتکاف چلا جائے گا. مسائل کو سمجھنے کا ایک آسان فارمولا یہ ہے کہ اس کے لغوی معنی کو سمجھ لیا جائے, مسائل سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں. میں نے جو مسئلہ جو لغوی معنی اعتکاف کا بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ عبادت کی نیت سے تعظیم کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا یہ عبادت ہے. اب کوئی بھی شخص اگر مسجد میں رہتا ہوا اللہ کی حدود کا احترام نہیں کرے گا, تعظیم نہیں کرے گا, مسجد میں ٹھہرے گا نہیں, مسجد کی حدود توڑے گا, ان جگہوں پر جائے گا جس کا شمار مسجد میں نہیں ہوتا, یا بار بار گرمی کی وجہ سے وضو کرنے جا رہا ہے, یا گرمی کی شدت کی وجہ سے نہانے جا رہا ہے حالانکہ اس کو حاجت نہیں ہے, یہ تمام چیزیں اس کو اعتکاف سے باہر نکال دیں گی, تمام چیزیں اعتکاف سے باہر نکال دیں گی. لہذا عبادت کا تقاضا یہ ہے, تعظیم کا تقاضا یہ ہے, مسجد کی حدود کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس چیز سے جان چھڑا لی جائے جو ان تمام چیزوں میں رکاوٹ بنتی ہیں اور معنی بنتی ہیں, جو تمام رکاوٹ بن رہی ہیں. تو اب کس طرح کا اعتکاف ہونا چاہیے؟ معنی میں نے بتا دیے, ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی. اب اعتکاف اس طرح سے ہوگا, پہلی بات کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا جو پردے لگائے جاتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے تو آپ کے لیے بھی خیمہ لگتا تھا, یہ پردے اسی کی اصل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے شوق سے پردے لگا دیے اور جناب لوگ بیٹھنے لگ گئے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جو پردے آپ دیکھتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو آپ باقاعدہ خیمہ لگوایا کرتے تھے اور پھر آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے مسجد شریف. پہلی بات ایک تو یہ, اس پردے کا مقصد کیا ہے, کیوں بیٹھا جاتا ہے اس کے اندر, کھلی مسجد میں کیوں نہیں بیٹھا جاتا؟ تو یہ بہت اہم بات ہے, خاص طور پہ اعتکاف والوں کے لیے بالخصوص اور سب کے لیے بالعموم. اس بات کو توجہ سماعت فرمائیے. جب یہ کہہ دیا گیا کہ تعظیم کے لیے اور عبادت کے لیے, تو دیکھیے تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, کوئی ایسا طریقہ کا کام نہ ہو جائے جس سے مسجد کا تقدس پامال ہو, جس سے مسجد میں آلودگی پھیلے, جس میں مسجد میں اس قسم کا معاملہ ہو کہ دیکھنے والوں کو بھی بڑا مایوس سا گزرے اور کرنے والے کو بھی عجیب سا ہو اور مسجد کا تقدس بھی پامال ہو. لہذا اگر آرام کرنا ہے تو دیکھنے والوں کو برا نہ لگے اور خود بھی کچھ اس قسم کا دل میں خیال نہ آئے کہ جناب ہم نے پیر پھیلائے ہوئے, اللہ کا گھر ہے, ہم لیٹے ہوئے ہیں, اللہ کا گھر ہے. تو پردے دراصل میں ایک قسم کی آڑ ہوتے ہیں, پردے ایک قسم کا پردہ کر جاتے ہیں اپنے طریقۂ کار کا بھی, اپنے اعمال کا بھی, اور دیکھنے والوں کو بھی کچھ اس قسم کا مایوب اور برا نہیں لگتا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, مسجد میں آپ آرام کر رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. تو لہذا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعظیم کی تعظیم رہتی ہے اور کام کا کام ہوتا رہتا ہے, نہ دیکھنے والوں کو برا محسوس ہوتا ہے اور نہ کرنے والوں کو گناہ ملتا ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ. دوسرا اعتکاف کس طرح سے ہونا چاہیے, کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, تو دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں, مسجد میں آ گئے, کسی سخی دربار کے دروازے پر بیٹھ گئے یہ امید لے کر کہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک یہ بخشے گا نہیں, اور جب ہم مسجد میں آ گئے تو اب ہم نے ساری دنیا سے تعلق توڑ لیا, اپنے گھر والوں سے رشتہ ختم, اپنے دوست احباب سے رشتہ ختم, اپنی تعلیم, اپنی کاروبار, اپنی زندگی, ساری چیزوں سے ناطا توڑ کر صرف اللہ کے مہمان بن کر آ گئے. لہذا مہمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے مہمان بن کر جاتے ہیں عام گھروں میں بھی, تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جناب مہمان سے اب میزبان سے آپ بات کریں, ایسا کوئی کام نہ کریں کہ میزبان ناراض ہو جائے, ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ اس کا گھر خراب ہو جائے, ایسی کوئی بات نہ کریں کہ میزبان کو آپ کا آنا برا لگ جائے, ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جو میزبان کی شرمندگی کا سبب بن جائے. آپ پورا خیال رکھتے ہیں اس کی تمام چیزوں کا. لہٰذا یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر آئے مانگنے ہیں, یہاں پر آئے ہیں بخشش کے لیے, یہاں پر آئے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, یہاں پر آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے,
یہاں پر آئے ہیں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے, یہاں پر آئے ہیں اپنے سجدوں کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے, یہاں پر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے, یہاں پر آئے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے کے لیے, یہاں پر آئے ہیں اپنی آنکھوں کو آنکھوں سے سر رکھنے کے لیے, یہاں پر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے. لہٰذا پھر دوست کیا معنی رکھتے ہیں, ماں باپ کیا تعلق رکھتے ہیں, کسی سے کس قسم کا رشتہ رکھنا ہے, اب تو بس میرا پروردگار ہے اور میں ہوں, اب تو میرا رب ہے اور میں ہوں, مجھے کسی کی حاجت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں, کسی سے تعلق نہیں, بس وہ ہے اور میرے سجدے ہیں, وہ ہے اور میری جبی ہے, وہ ہے اور میری بندگی ہے. اس جذبے اور اس نظریے کے ساتھ جب اعتکاف کیا جائے گا تو یقیناً یہ اعتکاف ہوگا, یقیناً پروردگار عالم کی محبت بری نظروں اس سب کے اوپر لگی ہوگی, یقیناً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی لے کر اپنے گھر کی طرف جائے گا. ایسا اعتکاف. اب جو لوگ مسجد میں آتے ہیں جو اعتکاف نہیں کرتے, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں معتکفین حضرات کی طرف سے؟ دیکھیے, آپ ان کو بلا وجہ تنگ نہ کیجیے, ان سے بلا وجہ گفتگو نہ کیجیے, بلا وجہ ان کے خیموں میں جھانکیے نہیں, بلا وجہ ان کو ٹوکیے نہیں ان کی عبادات کے حوالے سے, بلا وجہ ان سے کسی دنیاوی مشاغل پر گفتگو مت کیجیے, ان کو صرف اللہ کا چھوڑ اللہ کے لیے کر دیجیے, ان کو صرف اللہ ہی کے لیے رکھ چھوڑیے. کوئی بہت ضروری کام ہے, کوئی بہت ضروری پیغام ہے, پس وہ کھڑے کھڑے دیجیے, بیٹھیے نہیں, اسی وقت وہاں سے اٹھ کے چلے جائیے. یہ بہت ضروری بات ہے. آپ بھی خیال رکھیں, معتکفین حضرات بھی خیال رکھیں, تو دیکھیے آپ بھی اس کے اعتکاف میں شامل ہو جائیں گے, آپ کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. اس لیے کہ آپ اللہ کے گھر کی مہمان کی عزت کر رہے ہیں, آپ اللہ کے جو اعتکاف کر رہا ہے اس کا خیال کر رہے ہیں, جو اعتکاف کر رہا ہے اس کی عبادات میں دخل اندازی نہیں کر رہے, وہ جو اعتکاف کر رہا ہے اس کی عبادات میں آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہے, یہ بھی اجر کا اجر کی بات ہے, یہ بھی ثواب کی بات ہے. اور پھر آپ اس چیز کا بھی دھیان رکھیں, سارے نمازی دھیان رکھیں کہ معتکفین حضرات کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. کہ الحمدللہ مسجد انتظامیہ نے جس قسم کا انتظام کیا ہے میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں, آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں. پھر معتکفین حضرات کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں, تو ایک تو یہ کہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں, دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے ایسا ہوتا ہے, غیر ارادی طور پر, اور بعض دفعہ کچھ لوگ مشورے دے دیتے ہیں کہ مختلف کتابیں گھروں سے لے کر آ جاتے ہیں, بعض دفعہ اخبار رسائل کا مطالعہ ہو رہا ہوتا ہے, کچھ لوگ موبائل بھی لے کر آ جاتے ہیں, بعض لوگ بھی ہم اس سے صرف قرآن کی تلاوت سنیں گے اور نعتیں سنیں گے, ٹیپ ریکارڈ لے کر آ جاتے ہیں. برائے مہربانی, میں منع نہیں کرتا, پوری زندگی پڑی ہے تلاوت سننے کے لیے, پوری زندگی ہے نعت خوانی سننے کے لیے, سب کچھ موبائل کے لیے. یہاں جیسے میں نے ابتدان تمید میں کہا کہ آپ ہیں اور آپ کا رب ہے, آپ موبائل پہ باتیں نہ کریں, آپ اپنے رب سے باتیں کریں گے. آپ یہاں پر اپنے اللہ سے باتیں کرنے آئے, لوگوں سے باتیں کرنے نہیں آئے. آپ یہاں پر صرف اللہ ہی کے ہیں اور کسی کے بھی نہیں ہیں, کسی کے بھی نہیں ہیں. لہذا آپ کو تو ایسا ہو جانا چاہیے, اگر میں ضرب المثال میں وہ محاورہ پیش کر دوں تو برا نہ ہوگا, کہ اپنی آنکھیں جو ہیں اپنے ماتھے پر رکھ لیں, آپ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, آپ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. بس ایسا اعتکاف ہوگا تو لذت ہوگی, ایسا اعتکاف ہوگا تو کیفیت آئے گی. اور یقیناً امید یہی ہے پروردگار عالم سے کہ ہم اتنا کریں تو وہ اتنا کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم میری طرف ایک بالش آؤ تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں, تم میری طرف چل کر آؤ تو میں دوڑ کر آتا ہوں. تو یہاں تو جناب 10 دن کے لیے آ گئے, ایک بالش کیا 10 دن کے لیے بیٹھ گئے, بتائیے وہ کتنی محبت سے آپ کی طرف بڑھے گا, کتنے پیار سے آپ کی طرف نظر رحمت ڈالے گا, اور اللہ کا رسول آپ لوگوں کے لیے کتنی دعائیں یقین کریں گے ابو اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکفین حضرات کے لیے. تو میری آپ سے گزارش ہے, پھر آپ دونوں حضرات نمازیوں کے لیے اور معتکفین حضرات کے لیے یہ بھی ہے کہ دیکھیے جو اعتکاف والے ہیں وہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ہم سب. اس لیے کہ مجھے حدیث وہ یاد آئی ابھی کہ جب حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ میں آپ سے عمرے کی اجازت لینے آیا ہوں, تو آپ مجھے اجازت دے دیجیے, میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. تو جانتے ہیں اس نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی میری طرف سے اجازت ہے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اے میرے آقا, جن کے ہاتھ اڑ جائیں تو جناب جنت مل جائے, جن کی نظر پڑ جائے جنت, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دعا جن کے لیے بنائی گئی,
جنہوں نے دعا کا ڈھنگ سکھا دیا, جنہوں نے رب سے مانگنا سکھا دیا, جنہوں نے رب سے بخشش کا طریقہ سکھا دیا, ان کا انداز یہ ہے, ان کی آگ بھی انکساری ہے کہ بھائی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا. تو ہم بھی حضور کی سنت کے اوپر آتے ہوئے یہ کہتے ہیں, معتکفین حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بہتر طریقے سے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں ہر چیز سے ناطہ توڑ کر صرف اپنے رب کا ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس اعتکاف کے صدقے اور وسیلے سے آج پاکستانی میں نہیں, جہاں جہاں عالم اسلام میں رمضان مبارک کی ساعتیں ہیں, پوری دنیا میں اعتکاف میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بیٹھ چکے ہوں گے. پروردگار عالم تیرے مہمانوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے. پروردگار عالم ان کے سجدوں کی تفیل ہماری مغفرت فرما دے. وہ جو اب قرآن کی تلاوتیں کریں گے, اب تیری بندگی کریں گے, تجھے سجدہ کریں گے, ان خلوتوں میں چھپ چھپ کر تیری یاد میں آنسو بہائیں گے, ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے. اور پروردگار عالم اب جبکہ آج وہ لمحہ, وہ ساتھ, وہ جاگنے والی راتوں کا بھی اب ڈیرا ہے, اب وہ راتیں بھی بخشش کے طوفان لیے, آندھیاں لیے چلی آتی ہیں, اے میرے پروردگار عالم ان راتوں میں بھی ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے گناہ معاف فرما دے. اے میرے پروردگار عالم ہمیں عافیت عطا فرما دے, ہمیں سکون عطا فرما دے. پروردگار عالم اپنے حبیب کی محبت عطا فرما, اس محبت پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین.